بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ 96.31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں اور 96.31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام دریچے پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام ایرانی مشاہیر پیش کیا جائے گا، اور اربعین حسینی کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. تحریک کربلا کا سب سے اہم درس آزادی، حریت اور ظلم و استبداد کے آگے نہ جھکنا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، اور ظالم کی بیعت قبول نہ کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم اپنا ہاتھ ذلت کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح آگے نہیں جھکوں گا. تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. اسلام آباد ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی ضمانت منظور. ٹھوس مواد کے بغیر کسی کو ضمانت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس. اربعین حسینی میں شرکت کے لیے پوری دنیا سے زائرین کی روانگی کا سلسلہ جاری. 25,000 پاکستانی زائرین اربعین کربلا جانے کے لیے زمینی سرحد سے ایران پہنچ چکے ہیں. ایران اگلے سال شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں مستقل رکن کی حیثیت سے شرکت کرے گا. سمرقند میں صدر ایران سے ملاقات میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کی وضاحت. اور T20 ورلڈ کپ 2022 پاک ہند میچ کے سبھی ٹکٹ فروخت ہو چکے. یہ میچ 23 اکتوبر کو میلبورن میں کھیلا جائے گا. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی شہباز گل ضمانت پر رہا ہو گئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی ضمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کے احکامات صادر کر دیے. پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے بغاوت کے مقدمے میں اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج کی جانب سے درخواست ضمانت مسترد ہونے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی. جمعرات کو ان کے ضمانت کی درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتھر من اللہ نے سماعت کی. انہوں نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد ضمانت منظور کرتے ہوئے شہباز گل کی فوری رہائی کے احکامات صادر کر دیے. چیف جسٹس اتھر من اللہ نے ریمارکس دیے ہیں کہ جب تک ٹھوس مواد موجود نہ ہو کسی کو ضمانت سے محروم نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مسلح افواج اتنی کمزور نہیں ہیں کہ کسی کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے ان پر اثر پڑے، لیکن شہباز گل کے غیر ذمہ دارانہ بیان کو کسی بھی طرح جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں گندم کی قیمت ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے. اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گندم کی قیمت نے 75 سال کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گندم کی قیمت 3,600 روپے فی 40 کلو ہو گئی. رپورٹ میں کہا گیا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں گندم کی 40 کلو کی بوری کی قیمت 3,600 روپے ہو جانے کے بعد فلور ملوں نے 15 کلو آٹے کی تھیلی کی قیمت 1,300 سے بڑھا کر 1500 سے 1600 روپے تک کر دی ہے۔ پاکستان کی فلور ملوں کی ایسوسی ایشن کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر سرکاری کوٹا نہ بڑھایا گیا تو آئندہ چند روز میں روٹی، ڈبل روٹی اور بیکری میں تیار ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہندوستان روپے اور روبل میں لین دین کے نئے نظام کے تحت روس کے لیے برآمدات میں دوگنا اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اسپوتنک نیوز کے مطابق انڈین ایکسپورٹ فیڈریشن کے سربراہ ڈاکٹر سکتھیول نے آئندہ سال مارچ تک روس کے لیے ہندوستانی اشیاء کی برآمدات میں دوگنا اضافے کی توقع ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ مارچ 2023 تک روس کے لیے ہندوستان کی برآمدات $5 ارب تک پہنچ جائیں گی۔ انڈین ایکسپورٹ فیڈریشن کے سربراہ کا کہنا تھا کہ روس اور ہندوستان کے درمیان قومی کرنسیوں میں لین دین کا نظام آئندہ ہفتے کام کرنا شروع کر دے گا۔ واضح رہے کہ جنگ یوکرین کے نتیجے میں تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے کے بعد سے ہندوستان کے لیے روسی ایندھن کی برآمدات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ روس ہندوستان کو رعایتی قیمت میں تیل اور کوئلہ فراہم کر رہا ہے اور دونوں ممالک نے مقامی کرنسی میں ادائیگیوں کا نظام قائم کر کے امریکی ڈالر پر کاری ضرب لگائی ہے۔ کربلا معلہ جانے والے 25,000 سے زیادہ پاکستانی زائرین زمینی سرحد سے ایران میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس بات کا اعلان ایران کے صوبے سستان و بلوچستان کی اربین کمیٹی کے ترجمان جواد قمبری نے کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 25,500 سے زائد پاکستانی زائر مرجاوا اور رمدان پاس سے ایران میں داخل ہو کر عراق کے بارڈر کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی زائرین کے لیے ایران میں تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ جواد قمبری نے بتایا کہ اربعین سے قبل سرحدی گزرگاہوں بالخصوص رمدان بارڈر پر تیاری کا سلسلہ چند مہینے قبل سے شروع ہو چکا تھا اور زائرین کے آرام و آسائش کے وسائل فراہم کر دیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ پاکستان کی سرحد سے لے کر عراق کی سرحد تک کی شاہراہوں پر بھی پاکستان سے عراق جانے والے زائرین کے لیے جگہ جگہ موقعوں کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے جہاں پر انہیں مختلف نوعیت کی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ تہران شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ صدر رئیسی نے جو ازبکستان کے دورے پر ہیں جمعرات کو سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل جانگ مینگ سے ملاقات میں سیاست، ٹیکنالوجی، اقتصاد اور ٹرانزٹ کے شعبوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی وسیع صلاحیتوں کی تفصیلات پیش کیں۔ اس موقع پر جانگ مینگ نے بھی بتایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران آئندہ سال شنگھائی تعاون تنظیم کے مستقل رکن کی حیثیت سے اجلاس میں شرکت کرے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے مطابق بدھ کے روز ایران کے وزیر خارجہ نے رکنیت کے دستاویزات پر دستخط کیے ہیں۔ صدر اسلامی جمہوریہ ایران سے ملاقات کے دوران جانگ مینگ نے کہا کہ ایران مغربی ایشیا کا ایک بڑا ملک ہے جس کے علاقے کے ممالک کے ساتھ تاریخی تعلقات رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ بھی ایران کے وسیع سیاسی و تجارتی تعلقات جاری ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اپنے ازبک ہم منصب شوکت میرزایوف کی باضابطہ دعوت پر بدھ کو سمرقند پہنچے ہیں۔ صدر رئیسی ایک اعلیٰ سطحی سیاسی اور اقتصادی وفد کی قیادت بھی کر رہے ہیں۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی سمرقند میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے 22ویں سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بوریل نے دعویٰ کیا کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے جاری مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ فرانس پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بوریل کہنا تھا کہ افسوس کہ امریکہ کی سیاسی صورتحال اور بہت سے معاملات حل نہ ہونے کی وجہ سے ہم بند گلی میں پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جوزف بوریل نے کہا تھا کہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں مذاکرات میں فریقین کے نظریات قریب آنے کے بجائے ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موقف میں قربت کے بجائے دوریاں پیدا ہوئی ہیں اور یہ بات ہمارے لیے انتہائی تشویشناک ہے کیونکہ سمجھوتے کے مکمل طور پر کھٹائی میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات میں تعطل کا دعویٰ ایسے وقت میں کیا ہے جب فرانس، جرمنی اور برطانیہ پر مشتمل یورپی ٹرائیکا پلس امریکہ نے IAEA کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں ایران پر IAEA کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا بے بنیاد الزام عائد کیا گیا ہے۔ بعد ازاں IAEA کے بورڈ آف گورنر نے بھی بدھ کی شام ایران مخالف ایک بیان جاری کر کے ایران پر اقوام متحدہ کے نگراں ادارے کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا الزام لگایا۔ ایران پر عالمی ادارے کے ساتھ تعاون نہ کرنے کے الزامات پر مبنی امریکہ اور یورپی ٹریکر کے اس بیان کو IAEA میں جرمنی کے نمائندے نے پڑھ کر سنایا۔ ایران مخالف بیان پڑھ کر سنائے جانے کے باوجود IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ایرانی ایٹمی پروگرام کے خلاف کوئی قرارداد جاری کیے بغیر ہی ختم ہو گیا۔ دوسری جانب آئی اے ای اے میں ایران کے مستقل مندوب محسن نظیری اصل نے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی ملکوں کی جانب سے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ملکوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش ناکام رہی۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ آئی اے ای اے سیاسی اہداف پر عمل پیرا ہے اور ایک ایسے وقت میں جب ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچنے والے تھے، ادارے کا بورڈ آف گورنرز غیر تعمیری بیان جاری کر کے سمجھوتے کے حصول میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ ترجمان نے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے بارے میں مایوسی پھیلانے والے بیانات پر نکتہ چینی کی ہے۔ نیوز ایجنسی اسنا سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ ترجمان ناصر کنانی کا کہنا تھا کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی میں کوئی ٹھوس رکاوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای اے کی جانب سے اٹھائے جانے والے معاملات بعض ملکوں کی سیاسی ڈرامہ بازی سے متاثر ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ اور ترجمان نے اس تاثر کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کی امیدیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے شام پر سینی حکومت کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک جنگی جرم سے تعبیر کیا۔ شام کے بارے میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا اجلاس بدھ کی شام منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے شام کی بنیادی تنصیبات من جملہ 31 اگست کو حلب کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر سینی حکومت کے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی ضابطوں کے ساتھ ساتھ شام کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ صہیونی فوجوں نے ایک اور فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ جزیرہ کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجوں نے جنین کیمپ کے کفردان علاقے میں 15 سالہ فلسطینی نوجوان کو گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ زخموں کی تاب نہ لا کر یہ نوجوان شہید ہو گیا۔ فلسطین کے طبی ذرائع نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ غرب اردن کے کفردان علاقے میں مزاحمتی افواج اور صہیونی فوجوں کے مابین مسلحانہ جھڑپوں کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ صہیونی فوج کے اسنائپروں کو علاقے کی عمارتوں میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ علاقے ذرائع کے مطابق صہیونی فوجی جھڑپوں میں زخمی ہونے والے فلسطینی شہریوں کو ہسپتال منتقل ہونے نہیں دے رہے ہیں اور ایمبولنسوں کو جنین میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ روس کے بیلگورود سرحدی علاقے کے گورنر نے کہا کہ یوکرین کی گولہ باری کے نتیجے میں ایک دیہی علاقے سے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کی سرحد کے قریب واقع کراسنی ہوتور قصبے سے عام شہریوں کے انخلا کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس قصبے کے رہنے والوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ ایک شہری کہنا تھا کہ یوکرینی افواج نے اس قصبے کو بھاری توپوں سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملہ نیوز ویک جریدے سے انٹرویو میں یوکرین کے لوہانسک اوبلاست علاقے کے گورنر کے اس بیان کے بعد ہوا ہے کہ یوکرینی افواج روس کو باہر نکالنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2022 میں ہندوستان اور پاکستان کے میچ کے سارے ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق 2022 کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے 5 لاکھ ٹکٹ اب تک فروخت ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2022 میں پاکستان اور ہندوستان کا میچ 23 اکتوبر کو میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ کرکٹ آسٹریلیا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے میچ کے سبھی ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق دونوں ملکوں کے میچوں کے لیے اسٹینڈنگ روم ٹکٹ بھی منٹوں میں فروخت ہو گئے۔ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2022 میں ہونے والے ہندوستان اور پاکستان کے میچوں کے یہ ٹکٹ دنیا کے 82 ممالک کے کرکٹ شائقین نے خریدے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔ اور سامعین، پورے عالم میں شور یا حسین، صدائے یا حسین بلند ہے، اور عربعین حسینی کی مناسبت سے پوری دنیا سے امام مظلوم کے زائر کربلا معلا پہنچ رہے ہیں یا ابھی راستے میں ہیں، جو چہلم تک پہنچ جائیں گے۔ اس وقت ہمارے نمائندے حسام الدین مہاجری صاحب کربلا معلا میں موجود ہیں، آئیے ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ مہاجری صاحب، زائرین کی اس وقت کربلا میں کیا صورت حال ہے؟ تازہ ترین صورت حال سے ہمیں آگاہ کیجیے۔
ریڈیو تہران کی سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نجف سے چلتے چلتے بالآخر کربلائی معلیٰ پہنچ چکے ہیں جہاں کی میں بہت بڑی تعداد زائرین حسینی کی یہاں پر موجود ہیں. اور راستے میں جو چیزیں ہم نے دیکھی ہے وہ یہ تھی کہ ہر جگہ پر زائرین کی خدمت کی جا رہی تھی. مختلف جگہوں پر امام رضا علیہ السلام کے جو موقف تھا 285 پر, وہاں پر مختلف خدمات کی جا رہی تھیں. بین الاقوامی مواقع بھی وہاں پر تھے. اور بالخصوص جو چیز ہمارے بہت ہم کو متوجہ کیے جس چیز نے, وہ یہ تھا کہ فلسطین سے متعلق ایک خاص موقف لگایا گیا تھا پلر نمبر 813 پر, جہاں پر مزاحمتی محاذ کی ممتاز شخصیات وہاں پر حاضر تھی. اور وہاں پر فلسطین اور مزاحمتی محاذ سے متعلق تفصیلات زائرین کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی. اور وہاں پر جو زائرین الحسینی نے بھی اس موقف کا بہت خیر مقدم کیا, اور وہاں پر جو باتیں ہوئی اور جو زائرین نے اظہار یکجہتی کیے فلسطین سے وہ قابل وصف تھا. اور بہت خاص نوٹ کیے لوگوں نے, زائرین نے اس کو. اور میں یہ بتاؤں کہ ابھی ہم کربلا میں موجود ہیں اور بین الحرمین کے اندر آپ سب کی طرف سے جو کہ اس وقت ریڈیو تہران کو سن رہے ہیں ان سب کی طرف سے ہم ابھی نائب الزیارہ ہیں. مختلف ممالک سے یہاں پر لوگ حاضر ہیں, بالخصوص ایران اور عراق کے بہت بڑی تعداد میں زائرین حاضر ہیں. اور ایک یکجہتی کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے وہ غیر قابل وصف ہے. عراقی جو یہاں پر شہری ہیں وہ تمام زائرین کو خدمات پیش کی جا پیش کر رہے ہیں, اور تمام تر سہولتیں یہاں پہ تمام سہولتیں ہیں مہیا ہیں. سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے, سب کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر چیز یہاں پر موجود ہے. نہ کوئی پانی کی قلت ہے, نہ کوئی کھانے کی قلت ہے, سب چیز یہاں پر تیار ہے اور خدمات پیش کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ 40 کے دن تک ہم یہاں پر ہیں, اور انشاءاللہ ہر روز آپ کو یہاں سے متعلق تفصیلات ارائے کریں گے, یعنی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے یہاں کی جو صورتحال ہے اس سے متعلق تفصیلات. فی الحال آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں, خدا حافظ. یا حسین
جی, مہاجری صاحب, ہم آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہیں. خداوند عالم آپ سب کی زیارتوں کو قبول فرمائے, اور ہم تمام سننے والوں کو بھی توفیق زیارت عطا فرمائے. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, نبی امی لقب. او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, آپ کی در کھلے مجھ پہ کہیں آپ کے در کر کے سبب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب دل نے لا مجھ کو ملوائے گا رب مجھ کو ملوائے گا رب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سب نے پا کب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سنگ سے سکھلایا ہمیں پیارے آقا نے ادب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب انبیاء کہنے لگے انبیاء کہنے لگے ہم نے دیکھی ہی نہیں ایسی معراج کی شب یا نبی
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب لیجیے سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے
یادوں کے جھروکے جی ہاں سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 24 شہریور 18 صفر اور 15 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے اٹھارہ صفر سن 37 ہجری قمری کو ایک روایت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے صحابی اویس قرنی جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ وہ یمن کے ایک علاقے قرن کے رہنے والے تھے۔ اویس قرنی بہت ہی متقی اور زاہد انسان تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے، لیکن اپنی بیمار ماں کی دیکھ بھال کی وجہ سے وہ پیغمبر اکرم کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ حضرت علی علیہ السلام کے خاص صحابہ میں شامل ہو گئے۔ جنگ صفین میں وہ حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے، اور اسی جنگ میں وہ معاویہ کے لشکر سے لڑتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اٹھارہ صفر سن 1306 ہجری قمری کو بر صغیر کے نامور عالم دین صاحب ابقات الانوار علامہ میر حامد حسین موسوی نے وفات پائی۔ وہ سن 1246 ہجری قمری میں ہندوستان میں پیدا ہوئے اور فقہ، حدیث، علم کلام اور دیگر علوم میں تبحر حاصل کیا۔ علامہ میر حامد حسین موسوی نے اپنی عمر کا بڑا حصہ مختلف علوم کے حصول میں گزارا۔ علامہ میر حامد حسین موسوی کی تالیفات میں ابقات الانوار کے علاوہ اسفار الانوار کا نام لیا جا سکتا ہے۔ پندرہ ستمبر سن 1897 عیسوی کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ابراہیم چندریکر پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق بمبئی کے ایک علمی گھرانے سے تھا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ بمبئی ہائی کورٹ سے وابستہ ہو گئے۔ اس دوران وہ مختلف قانون ساز اداروں کے رکن بھی رہے۔ سن 1940 میں آئی چندریگر نے تاریخی شہر لاہور میں قرارداد پاکستان کی حمایت میں تقریر کی۔ سن 1946 میں ہندوستان کی عبوری حکومت میں انہیں وزارت تجارت کا قلمدان ملا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان کے مرکزی وزیر صنعت و تجارت، افغانستان میں پاکستان کے سفیر، نیز اس وقت کے صوبے سرحد اور پنجاب کے گورنر بھی رہے۔ 18 اکتوبر سن 1957 کو وہ پاکستان کے چھٹے وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور اس عہدے پر صرف 59 دن فائز رہنے کے بعد 16 دسمبر سن 1957 کو مستعفی ہو گئے۔ آئی چندریگر نے 26 ستمبر سن 1960 کو کراچی میں وفات پائی۔ چوبیس شہریور سن 1289 ہجری شمسی کو بزرگ فلسفی اور معروف شیعہ عالم و عارف حکیم جہانگیر خان قشقائی نے وفات پائی۔ انہوں نے شروع میں تھوڑی تعلیم حاصل کی تھی اور شاہنامہ خانی کے ساتھ ساتھ تار نوازی کے استاد تھے۔ جہانگیر خان قشقائی جب 40 سال کی عمر میں اپنے فن کی تکمیل کے لیے اصفہان گئے تو اچانک ان کے اندر تحصیل علم کا شوق پیدا ہوا، لہذا انہوں نے قبائلی زندگی کو خیر باد کہا اور اصفہان کے مدرسہ صدر میں دینی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے بڑے بڑے اساتذہ کی شاگردی اختیار کی اور جلد ہی حکمت، فلسفے، فقہ، طب، ریاضی اور نجوم وغیرہ جیسے علوم کے استاد بن گئے۔ نیز اخلاق اور عرفان میں اپنے زمانے کی ممتاز شخصیات میں ان کا شمار ہوا۔ حکیم جہانگیر خان نے 83 سال کی عمر میں وفات پائی اور اصفہان کے تخت فولاد قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ 15 ستمبر 1916 کو پہلی مرتبہ ٹینک کا استعمال کیا گیا۔ ٹینک برطانیہ کی ایجاد ہے۔ اسے پہلی مرتبہ پہلی جنگ عظیم کے دوران 15 ستمبر 1916 کو سوم کے محاذ پر استعمال کیا گیا۔ اس جنگ میں ٹینک کی کارکردگی مایوس کن تھی، لیکن دوسری جنگ عظیم میں فوجی ماہرین نے ٹینکوں پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنوں کی ابتدائی کامیابی کا بنیادی سبب یہی ٹینک تھے۔ ٹینک کے اندر توپیں اور مشین گنیں لگی ہوتی ہیں، اور ان کو استعمال کرنے والا عملہ بھی ٹینک کے اندر ہوتا ہے جو باہر سے دکھائی نہیں دیتا۔ جدید دور میں بھی ٹینک ایک اہم فوجی ہتھیار کی حیثیت رکھتے ہیں۔15 ستمبر 1958 کو تاریخ طب میں پہلی بار آشوب چشم بیماری کے وائرس کا انکشاف ہوا۔ اس وائرس کے انکشاف سے اس بیماری پر، کہ جس کی وجہ سے دنیا میں ہر سال ہزاروں افراد بینائی سے محروم ہو جاتے تھے، قابو پانے کی راہ ہموار ہوئی۔ اس وائرس کا انکشاف برطانیہ کے دو ڈاکٹروں نے کیا تھا۔24 شہریور 1378 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز مورخ و محقق ڈاکٹر عبدالحسین زرنی کوب نے وفات پائی۔ وہ 1301 ہجری شمسی میں ایران کے مغربی شہر بروجرد میں پیدا ہوئے تھے۔ ڈاکٹر زرنی کوب نے 1327 ہجری شمسی میں گریجویشن کیا اور پھر تاریخ میں ڈاکٹریٹ کیا۔ ان کو تاریخ کے علاوہ فارسی ادب اور تصوف میں بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور ان موضوعات پر انہوں نے تحقیق و تالیف کا کام بھی کیا۔ ڈاکٹر زرنی کوب نے اپنے بہت سے ترجمے، مقالے اور تالیفات یادگار چھوڑی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے تاریخی معلومات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب لیجیے نشریات کا اگلا پروگرام سماعت فرمائیے، دریچے۔ دریچے۔ عزیز سامعین، پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم شہید سلیمانی جنگی بحری جہاز کی خصوصیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی قومی سلامتی اور طاقت کے لیے بحریہ کی اہمیت، ایک ایسے ملک کے عنوان سے جس کی شمالی اور جنوبی سرحدوں پر طویل ساحل پٹی ہے، اور دوسری طرف ایران کے ناقابل تردید جیو اسٹریٹجک علاقہ خلیج فارس واقع ہے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایران کئی دہائیوں سے ہتھیاروں کی پابندیوں کا شکار ہے، بحری جہازوں اور بحری آلات کی فراہمی کے لیے ملکی صلاحیتوں پر توجہ کو IRGC بحریہ اور ایران کی سمندری صنعتوں کی خود کفالت جہادی سرگرمیوں میں سب سے آگے رکھا گیا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ، جو کہ مسلط کردہ جنگ کے وسط میں تشکیل دی گئی تھی،
جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بتدریج مقامی اور خود کفیل طریقے سے اپنے لڑاکا اور لاجسٹک جہاز اور دیگر ساز و سامان تیار کرنے میں کامیاب رہی۔ مقدس دفاع کے زمانے سے ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ نیویگیشن کے میدان میں طویل عرصے سے اپنی اسپیڈ بوٹس پر انحصار کر رہی ہے، یعنی چھوٹے اور تیز جہازوں کا ایک سیٹ جو بارودی سرنگوں، ٹارپیڈو میزائلوں یا راکٹ لانچروں سے لیس ہے۔ مشن کے قسم اور ملک کی سمندری سرحدوں، خاص طور پر خلیج فارس جیسے علاقوں کا احاطہ کرتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں آئی آر جی سی میں تیز رفتار جہازوں کے ڈیزائن میں ایک اہم تبدیلی آئی ہے، یعنی یہ کوشش کیٹاماران دو الگ الگ حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ درمیانی جسم کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ سنگل ہول سسٹم کے برعکس جو اپنا توازن پیدا کرنے کے لیے بیلاسٹ ٹینک کا استعمال کرتے ہیں، کیٹاماران بحری جہاز میں پانی میں جسم کو مستحکم کرنے کے لیے دونوں حصوں کے درمیان ٹرانسورس فاصلہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ چوڑائی جتنی زیادہ ہوتی ہے یہ اتنا ہی مستحکم ہوتا ہے۔ اس قسم کے ڈیزائن کا ایک اور اہم فائدہ انتہائی گہرے پانیوں میں حرکت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ اس میدان میں پہلا قدم شہید ناظری بوٹ کی تیاری کے ساتھ اٹھایا گیا، اب اس کی نقاب کشائی اور لانچنگ کے ساتھ شہید سلیمانی بحری جہاز کو عملی جامہ پہنایا گیا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے اگست 1401 میں ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے مالک اشتر فیسٹیول کے موقع پر کہا کہ پچھلے 3 سالوں میں اس فورس نے آئی آر جی سی بحریہ میں 8 مختلف ٹیکنالوجیوں کا اضافہ کیا ہے جو عام طور پر مقامی آلات و وسائل سے تیار کیے گئے ہیں۔ آئی آر جی سی کی بحریہ کے اعزاز میں سے ایک یہ ہے کہ مقامی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سمت میں شہید قاسم سلیمانی جہاز کو ریڈار سے بچنے والے سسٹم سے ملحق کر دیا گیا ہے۔ اس سسٹم کا نام شہید سلیمانی کے نام پر رکھا گیا ہے، اور اسے مقامی طور پر بوشہر میں شہید محلاتی میرین انڈسٹریز اور ایک ہی وقت میں کرشم اور بندر عباس میں ڈیزائن اور بنایا جا رہا ہے۔ شہید سلیمانی نامی بحری جنگی جہاز کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک منفرد جہاز ہے جس کی باڈی بالکل نئی ہے، جس کا نام انکیٹ ہے۔ واضح ہے کہ دنیا کے صرف 3 ممالک کے پاس 60 میٹر سے زیادہ لمبائی والے ایلومینیم کے برتنوں کو ڈیزائن اور بنانے کی صلاحیت ہے، اور ایران بھی ان میں سے ایک ہے۔ شہید سلیمانی جنگی جہاز جو کہ طول و عرض کے اعتبار سے ایک بڑے بحری جہاز کی مانند ہے، جس کی لمبائی 67 میٹر ہے، ڈیزائن کی قسم کے مطابق 600 ٹن وزنی جا بجا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور دور دراز علاقے میں سمندر کے منفی حالات میں مختلف آپریشنز انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس جہاز میں ایک ہی سائز کے جہازوں کے مقابلے میں بہت زیادہ امکانات موجود ہیں جو مختلف جارحانہ اور دفاعی حکمت عملیوں کے نفاذ میں بہت اہم ہے۔ شہید سلیمانی بحری جہاز ملک میں مقامی سطح پر بنائے گئے 4 اعلیٰ طاقت والے انجنوں سے لیس ہے، جو فوری آپریشن کے ساتھ ساتھ دفاع کے لیے ساحلی مدد کی ضرورت کے بغیر طویل فاصلے تک نیویگیشن کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دور دراز کے پانیوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مفادات کا تحفظ اس بحری جہاز کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ اس بحری جنگی جہاز کی رینج 5000 ناٹیکل میل ہے۔ رات اور دن میں سمندری ہیلی کاپٹروں کو لے جانے اور اترنے اور اتارنے کی صلاحیت، سمندری مشنوں کے حوالے سے کھردرے پانیوں میں حرکت، مشترکہ جنگی صلاحیت کی بنیاد پر نیویگیشن کے دوران مختلف قسم کے تیز جارحانہ جہازوں اور عمودی اڑنے والے ڈرون کو لے جانے اور لانچ کرنے اور پانی نکالنے کی صلاحیت اس جہاز کی خصوصیات میں شامل ہے۔ شہید سلیمانی جنگی جہاز انٹیلیجنس اور اہداف اور سطح سمندر، زیر زمین اور ہوائی ٹریفک کی شناخت اور نگرانی کے شعبے میں جدید ترین سراغ رساں ریڈار، ٹیلی کمیونیکیشن اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لیس ہے۔ اس جہاز میں نصب خود کی حفاظت کا جدید مواصلتی نظام اور ٹیلی کمیونیکیشن کا سامان جو ہر قسم کے انکوڈورز سے لیس اور ڈیٹا لنکس ہے۔ شہید سلیمانی بحری جنگی جہاز ایران کا پہلا جنگی جہاز ہے جو عمودی لانچ، مختصر اور درمیانے رینج کے فضائی دفاعی نظام سے لیس ہے۔ 150 کلومیٹر کی رفتار سے زیادہ یہ جہاز خودکار اور نیم خودکار سسٹم سے لیس ہے۔ اڑان اور سطحی اہداف سے ٹکرا اور دفاع کے لیے 20 ملی میٹر اور 30 ملی میٹر توپوں سے لیس ہے۔ یہ بحری جہاز زمین سے زمین پر مار کرنے والے مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے پہلے مشترکہ لانچ سسٹم سے لیس ہے، جس میں ایک آپریشن روم کے فائدے کے ساتھ جنگ کے منظر کے مربوط انتظام کے لیے مقامی سافٹ ویئر کی بنیاد پر ہدف کے قسم کا پتہ لگانے کی صلاحیت ہے۔ یہ بحری جہاز دفاعی نظام کے حوالے سے دھمکیوں اور جارحانہ مقابلے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا کے جدید ترین تجربات کا استعمال جگہوں کے ڈیزائن اور ترتیب، جگہوں، سامان کی ترتیب، رنگوں کے امتزاج، ساز و سامان کے انتخاب اور عملے کی فکری اور نفسیاتی توجہ کے مرکز کے حوالے سے اس جہاز کی دیگر خصوصیات قابل تعریف ہیں۔ شہید سلیمانی بحری جہاز کی ایک اور خصوصیت جنگی اور تربیتی مشنوں کو انجام دینے کے لیے ساتھی عملے کے لیے رہائش کی جگہ اور مکمل ریسکیو آلات سے لیس طبی جگہ کی فراہمی ہے۔ ایک نئے ماڈل کا تیز رفتار اسٹیلتھ جنگی جہاز ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ شہید سلیمانی نام سے موسوم یہ بحری جہاز ریڈار کی پہنچ سے کافی حد تک بچ سکتا ہے اور اپنی ڈیزائن کی وجہ سے اسے ایران کی بحری حدود سے دور مختلف نوعیت کی کارروائیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس اسٹیلتھ پانی کے جہاز پر مختلف نوعیت کے میزائل، ریڈار اور مواصلتی سسٹم نصب کیے گئے ہیں۔ ایسے الیکٹرانک جنگی وسائل اور ریڈار بھی اس جہاز پر نصب ہیں جن کے ذریعے تمام جہازوں اور آبدوزوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ڈرون اور اسپیڈ بوٹس کو بھی اس جنگی جہاز سے لانچ کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہیلی کاپٹر بھی اس پر لینڈ کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ شہید سلیمانی جنگی جہاز کو مکمل طور پر ایران کے نوجوان ماہرین نے ڈیزائن کیا ہے اور بنایا ہے۔ اس تیز رفتار جنگی جہاز کو مختلف نوعیت کی کارروائیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، بعض اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ تو سامعین، پروگرام میں حسب معمول سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ اطلاعات، ایران و ازبکستان کے سربراہوں کی موجودگی میں دونوں ملکوں نے تعاون کے 17 معاہدوں پر دستخط کیے۔ روزنامہ الزمان دسیوں لاکھ مسلمان امام حسین علیہ السلام کے اربعین کے لیے کربلا پہنچ رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز، یورپی عدالت نے داعش اراکین کے اہل خانہ کی وطن واپسی سے انکار پر فرانس کی مذمت کی۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ سیاست روز، کمزور یورپ، اس عنوان کے تحت ایک اہم رپورٹ روزنامہ سیاست روز لکھتا ہے کہ یورپی ملک ایسے حالات میں ایران کے خلاف الزام تراشی میں مشغول ہیں کہ وہ مذاکرات کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کے صہیونیوں کے اعترافات پر توجہ دے رہے ہیں، نہ معاہدے سے، انتخابات کے نتائج سے خوف پر مبنی امریکی حکام کے بیانات پر۔ یورپی ملکوں کی کوشش ہے کہ وہ مذاکرات کی ناکامی کی ذمہ داری ایران پر ڈال دیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران یا معاہدے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا یا وہ ایسے اقدامات پر قادر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ایرانی مذاکرات کاروں نے زور دیا ہے کہ امریکی دباؤ کے باوجود ہم معاہدے سے قریب ہیں۔ مذاکراتی ٹیم کے مشیر مرندی کا کہنا ہے کہ ہمیں ایران کے سلسلے میں IAEA کے بورڈ آف گورنرز کی نشست کی طرف سے کوئی تشویش نہیں ہے اور معاہدے کے لیے باقی بچے مسائل کے سلسلے میں بائیڈن کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ روزنامہ رائے الیوم، ایران ہمارے لیے ایک اہم ملک، امیر قطر۔ روزنامہ رائے الیوم نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فرانس کے لی بوان ڈریدے سے ایک گفتگو میں کہا ہے کہ ایران ہمارے لیے ایک اہم ملک ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے خلیج فارس کی ایران مخالف حکومتوں سے ایران کے ساتھ مذاکرات کا مطالبہ کیا۔ ایران سے تعلقات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ملک ہے، ہمارے تاریخی تعلقات رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم ایک اہم گیس فیلڈ میں ایران کے ساتھ شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ کچھ ملکوں کے ایران کے ساتھ اختلافات ہیں، لیکن ہمیں بیٹھ کر ان اختلافات کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور یہ مذاکرات بغیر کسی غیر ملکی مداخلت کے براہ راست ہونے چاہیے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، بہت سے لوگ سیاسی بحران سے نکلنے کو تیار نہیں، صدر مملکت۔ روزنامہ جسارت، IMF نے ہم سے ناک تک رگڑوائی، شہباز شریف۔ اور دی ہندو، PP15 سے انخلا، سرحد پر ایک مسئلہ ختم ہوا، جے شنکر۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، FATF کی 38 تجاویز پر عمل، پاکستان تعمیل کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ دفتر خارجہ، روزنامہ جنگ اس بارے میں لکھتا ہے کہ ترجمہ نے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان FATF کی 40 میں سے 38 تجاویز پر عمل کر کے عمل درآمد کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ FATF جائزہ ٹیم کی رپورٹ اکتوبر کے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ پاکستان جاری جائزہ امور کو منطقی انجام تک پہنچتا دیکھنا چاہتا ہے۔ FATF جائزہ ٹیم کی تیار کردہ رپورٹ اکتوبر کے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ روزنامہ سیاست، بنگال تشدد، کیا BJP کارکنوں کے مکانات پر بھی بلڈوزر چلایا جائے؟ اس بارے میں روزنامہ سیاست نے لکھا ہے کہ ترنمول کانگریس کی 16 بیان رکن ایک لوک سبھا مہوا مویترا نے آج BJP کو نشانہ بنایا، جس کے کارکنوں نے گزشتہ روز کولکاتا میں باقاعدہ اپنی پارٹی کے جھنڈوں کے ساتھ تشدد برپا کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس کی دوڑا کر پٹائی کی اور پولیس کی گاڑی کو نظر آتش کر دیا۔ انہوں نے جو لوک سبھا میں میڈیا کے سامنے اور سوشل میڈیا پر بی جے پی کو بے خوف اور بے باک طریقے سے اپنی تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے مشہور ہیں، ایک تصویر ٹویٹ کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کی گاڑی کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر۔ محترم سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی لے کر ہاشم علی حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں بھی ہم حسین بن منصور حلاج کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی بعض کتابوں سے آشنا ہوں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، گزشتہ چند پروگراموں سے ایرانی تصوف کی ایک استثنائی اور غیر معمولی شخصیت اور تیسری ہجری قمری کے نامی گرامی عارف حسین بن منصور حلاج کے بارے میں ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں کہ جن کی زندگی، باتوں اور حتیٰ موت نے دنیا میں ایسا غلغلہ برپا کیا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی ایرانی اور مغربی محققین ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے اپنی باتوں سے عوام و خواص میں ایک ولولہ پیدا کر دیا، اور ایران، ہندوستان، ترکستان اور چین و ماچین کے مختلف شہروں میں ان کے پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایرانی اور غیر ایرانی ماہرین کے توسط سے حسین بن منصور حلاج کی شخصیت کو پہچنوانے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائے جانے کے باوجود ابھی بھی ان کی حقیقی شخصیت کے بہت سے پہلو مبہم ہیں۔ حلاج کا اصلی نام حسین اور ان کے والد کا نام منصور تھا۔ قدیم متون میں حلاج کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ہوا ہے۔ لوئی میسینیون جیسے عظیم محققین نے ان کی پیدائش تقریباً 244 ہجری قمری مطابق 858 عیسوی بتائی ہے، اور بعض دیگر نے 248 ہجری قمری مطابق 862 عیسوی ذکر کی ہے۔ حلاج فارس کے شہر بیضا کے ایک گاؤں تور میں پیدا ہوئے، اور وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تور سے عراق کے شہر واسط ہجرت کر گئے۔ حلاج کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بھی، جس کے معنی روئی دھنکنے والا یا دنیا کے ہیں، ہم نے بتایا تھا کہ یہ لقب ان کو پہلے ملا تھا، لیکن بعد میں بتدریج یہ لقب ان کے حقیقی نام پر اثر انداز ہو گیا اور حسین بن حلاج سے ان کو شہرت حاصل ہو گئی۔ حسین بن منصور حلاج عنفوان شباب سے ہی معرفت کے حصول میں کوشاں رہتے، اور اس کے لیے انہوں نے سہل بن عبداللہ تستری، عمر بن عثمان مکی جیسے بزرگ استادوں اور ایران کے نامی گرامی عارف جنید نہاوندی کی شاگردی کی، اور تمام استادوں کے سامنے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ حلاج نے اپنی پوری زندگی میں 3 بار حج بیت اللہ کا سفر کیا۔ کہا گیا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے ان کے پیروکاروں اور حامیوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ارد گرد جمع ہو جاتی تھی۔ عوام کا وہ طبقہ جو ایک مسلح اور منجی کی تلاش میں تھا، وہ منصور بن حلاج کو ایک مسلح اور منجی کے طور پر دیکھ رہا تھا، اور یہی بات بغداد کے فقہا میں خوف کا ماحول پیدا کرنے کا باعث بن گئی اور بغداد کے حکام میں بدگمانی پیدا ہو گئی۔ آخرکار بغداد کے حکام اور فقہا وقت نے حلاج پر گناہ گون الزامات عائد کر کے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا، اور 8 سال کے بعد مقدموں کی سماعت کے بعد 24 ذی الحجہ سن 309 ہجری قمری کو ان کے قتل کا حکم دے دیا گیا۔ حلاج نے متعدد کتابیں تحریر کی ہیں۔ انہوں نے اپنے مقدموں کی سماعت کے دوران ان میں سے کچھ کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن بعد میں ان کے رواج پانے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ کتاب تجارب الامم میں ذکر ہوا ہے کہ حلاج کو سولی پر چڑھائے جانے کے بعد کاغذ فروشوں سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ نہ تو حلاج کی کوئی کتاب خریدیں گے اور نہ ہی بیچیں گے۔ گرا بہا کتاب الفہرست کے مؤلف ابن ندیم نے اپنی اس کتاب میں حلاج کی بعض کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ دیوان اشعار اور 49 کتابوں کا ذکر ابن ندیم نے اپنی کتاب میں حلاج کے نام سے درج کیا ہے۔ حلاج نے جو 49 کتابیں تالیف کی ہیں اور ابن ندیم نے اپنی کتاب الفہرست میں جن کے نام لیے ہیں، ان میں سے صرف 4 کتابیں اور 112 قطعات و رباعیات اور تقریباً 340 قطعے کہ جو ان کے عرفانی اشعار پر مشتمل ہیں، ہم تک پہنچے ہیں۔ افسوس کہ اسی زمانے میں حلاج کو قید میں ڈال دیا گیا اور ان پر مقدمہ چلا کر قتل کر دیا گیا۔ ان کی تالیفات کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس وقت کے وزیر حامد بن عباس نے حلاج کے کلامی، فقہی اور عرفانی مکتب کو نیست و نابود کرنے کے لیے نہ صرف ان کے شاگردوں کو گرفتار کیا، بلکہ حلاج کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کے نسخوں کو بھی نابود کر دیا۔ حلاج کی کتابوں کے مجموعے میں صرف چند کتابیں اس وقت کے حوادث و واقعات کی گزند سے محفوظ رہ گئی ہیں کہ جو مجموعے آثار حلاج کے عنوان سے قاسم میر آخوری کی تحقیق، شرح اور ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی ہیں۔ حسین منصور حلاج کی باقی ماندہ کتابوں میں کتاب تواسین ہے۔ اس کتاب کی فرانسیسی مستشرق لوئی میسینیون نے استنبول اور لندن میں موجود 2 نسخوں سے تصحیح کی ہے، اور سن 1913 میں پیرس میں کتاب تواسین کے عنوان سے اسے شائع کروایا ہے۔ میسینیون کہتا ہے کہ یہ کتاب حلاج کے زندان سے ان کے دوست اور شاگرد احمد بن عطاء العدمی کے توسط سے حاصل ہوئی ہے۔ کتاب تواسین کے 10 حصے ہیں۔ تواسین جو تس کی جمع ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نمل کا آغاز تس سے ہونے کے سبب اس سورہ کا دوسرا نام تس رکھا گیا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ سورہ نمل کی ابتدا میں کلمہ تس خدائے لطیف و سمیع کی قسم ہے۔ کتاب تواسین کے مضامین عرفانی مسائل کے بارے میں ہیں کہ جو بہت پیچیدہ اور رمزیہ ہیں۔ حلاج کی کتابوں میں سے ایک بستان المعرفہ ہے۔ اس کتاب کو حلاج نے معرفت اور اس کی خصوصیات سے مختص کیا ہے۔ حسین بن منصور حلاج کی کتابوں کے مجموعے کے دوسرے حصے کا نام کتاب روایت ہے، جس میں حلاج نے ایسی 27 روایتیں ذکر کی ہیں جن میں انہوں نے الہامی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ حلاج نے ان روایات کے لیے جو دستاویزات ذکر کی ہیں، وہ ان مروجہ روایت کے برخلاف ہیں کہ جن کا سلسلہ اسناد اصحاب تابعین اور تبع تابعین تک پہنچتا ہے، اور جنہوں نے حدیث کو عہد پیغمبر سے ایک دوسرے تک منتقل کیا ہے، اور وہ قرآن کی بعض آیات، رموز قرآنی اور استعارات و کنایات اور عرفانی تمثیلات پر مشتمل ہیں۔ حلاج کے مطابق یہ احادیث پیغمبر کی باتوں کو نہیں بلکہ خدا کے احکام کو بیان کر رہی ہیں، اور حدیث کی اسناد چند راویوں کی سلسلے وار گواہی نہیں ہیں کہ جو سینہ بہ سینہ ایک دوسرے تک منتقل ہوئی ہیں، اور اس وقت وہ موت کی نیند سو چکے ہیں۔ حلاج کی نظر میں احادیث کی اسناد کا سلسلہ ایسی مخلوقات کی احادیث ہیں کہ جو سبھی کے لیے قابل شناخت ہیں اور اس وقت وہ موجود ہیں۔ حلاج کی کتابوں کے مجموعے کا تیسرا حصہ تفسیر قرآن مجید سے مختص ہے، اور یہ ایک ایسی تفسیر ہے کہ جسے ابو عبد الرحمن سلمی نے حلاج کے حوالے سے اپنی کتاب حقائق التفسیر میں بیان کیا ہے۔ لوئی میسینیون نے اس متن کا استخراج کیا اور چند خطی نسخوں سے اس کا موازنہ کرنے کے بعد سن 1922 میں پیرس میں اسے چھپوایا ہے۔ حلاج نے اس تفسیر میں ہر سورے سے ایک آیت یا چند آیات کا انتخاب کیا ہے اور ان کی شرح و تفسیر بیان کی ہے۔ حلاج کی کتابوں کے محقق اور مترجم قاسم میر آخوری نے کتاب کے چوتھے حصے میں حلاج کے عرفانی تجربوں پر مشتمل 340 رباعیات کو، کہ جو ان کے اقوال، موعظوں، تلقینوں اور مناجاتوں پر مشتمل ہے، مختلف تاریخی و عرفانی متون سے اکٹھا اور ترجمہ کیا ہے۔ حلاج سے منسوب اشعار میں سے 112 قطعے اور رباعیات حلاج کی کتابوں کے مجموعے کے پانچویں حصے میں جمع کی گئی ہیں۔ میر آخوری ان اشعار کے بارے میں کہتے ہیں کہ حلاج کے اشعار کی تحقیق کے دوران دو طرح کے اشعار سامنے آئے۔ کچھ تو وہ اشعار تھے کہ جو متعدد ماخذ میں ذکر کیے جانے اور سند کے پیش نظر حلاج کے ہی اشعار ہیں، اور کچھ اشعار وہ ہیں جو ان سے منسوب کیے گئے ہیں۔ اس مجموعے میں ہر قطع یا رباعی کو اس کی سند اور ماخذ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ میر آخوری نے اپنی تحقیقات کی بنیاد تین کتابوں، میسینیون کی دیوان حلاج، مصطفیٰ الشیبی اور سعدی زناوی کی تحقیق کو قرار دیا ہے۔ حلاج کے اشعار کے دیوان کو طویل دور میں ان کے مریدوں نے جمع کیا ہے۔ میسینیون نے دیوان حلاج کو جمع کیا اور پہلی بار سن 1931 میں اسے ایشین جریدے میں شائع کروایا۔ اس کی دوسری طباعت کا کام بہت زیادہ بحثوں اور تحقیقات کے بعد سن 1955 میں انجام پایا۔ حلاج کے اشعار سادہ اور رواں ہیں۔ ان کے بیشتر اشعار میں خداوند عالم سے راز و نیاز اور التجا ہے، اور بہت کم اس میں صوفیانہ تعبیرات استعمال کی گئی ہیں۔ اس کے باوجود ان کے بعض اشعار کلامی، فقہی اور فلسفی مفاہیم اور تعبیروں کے حامل ہیں کہ جو اس دور کے رائج طریقوں سے فرق رکھتے ہیں۔ حلاج کی کتابوں کے مجموعے کا اختتامی حصہ کلمات حلاج سے مخصوص ہے۔ یہ حصہ ایسی تعبیرات اور مفاہیم کا مجموعہ ہے کہ جن کو حلاج نے اپنے شعر و نثر میں استعمال کیا ہے، اور میر آخوری نے ان کی شرح و تفسیر کی ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اربعین حسینی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یا حسین، 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 یا حسین۔
کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت،
قافلی رسیدا رنج سفر چشیدا، حسین عزیز فاطمے، حسین عزیز فاطمے،
عزیز سامعین، چہلمِ امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی اولاد طاہرین اور اصحاب عظیم کے چہلم کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ 20 سفر المظفر کو اسلامی تاریخ میں چہلم حسینی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ روایات میں اس دن کی عظمت سے متعلق بہت زیادہ مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک روایت میں فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے زیارت اربعین پڑھنے کو مومن کی علامت قرار دیا ہے، اور ہمارے دینی منابع میں دو موارد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اس دن سے متعلق ہیں۔ ایک، اسیران کربلا کی یزید کی قید سے رہائی کے بعد شام سے واپسی، اور دوسرا، صحابی پیغمبر اسلام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے سرزمین کربلا پر وارد ہونا، اور امام حسین علیہ السلام کے پہلے زائر ہونے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ تاریخ تشیع کے عظیم مورخ و فقیہ سید ابن طاووس علیہ الرحمہ نے مقتل کی مفصل اور معروف ترین کتاب لحوف میں تحریر کیا ہے کہ جب اسیران کربلا رہائی پا کر وطن واپس جانے لگے تو قافلے کی رہنمائی کرنے والے شخص سے کہا، ہمیں کربلا ہو کر لے چلو، اور پھر قافلہ حسینی حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر پہنچا اور وہاں پر عزاداری برپا کی۔ چہلم امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ وہی ہے جسے روایات میں بیان کیا گیا ہے، اور محمد بن حسن بن علی بن حسن جو شیخ طوسی کے نام سے معروف مایا ناس شیعہ فقہا اور محدثین میں سے ایک ہیں نے بھی اسے ذکر کیا ہے۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ اس دن شہداء کے سروں کا ان کے جسموں کے ساتھ دفن ہونا، آسمان کا 40 دن تک امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب با وفا کی مظلومانہ شہادت پر گریا کرنا، نیز اسیران آل محمد علیہ السلام کا حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری برپا کرنا، اور نحو خوانی کر کے اس جانسوز واقعے کی یاد تازہ کرنا ہے، اور بعد میں بھی اس واقعے کو اسی آب و تاب کے ساتھ منایا جاتا رہا تاکہ یوں ظلم کے خلاف مظلوم کی آواز کو لوگوں تک پہنچا کر واقعہ کربلا کے مقصد کو اجاگر کیا جا سکے۔ آج بھی ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس نورانی سنت کو زندہ رکھنے کی خاطر 20 سفر المظفر کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، اور اگر ممکن ہو تو پیدل زیارت کرے، اس لیے کہ پیدل زیارت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو اجاگر کیا جائے جو در حقیقت وہی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے، اور وقت کے ظالموں جابر بادشاہوں کے خلاف آواز بلند کر کے کلمہ توحید کی سربلندی کی کوشش کرنا ہے جس سے ہر زمانے کا طاغوت گھبراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس سنت کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں میں ظالم و جابر حکومتوں اور بادشاہوں کے خلاف بولنے کے جذبے کو آہستہ آہستہ نابود کر دیا جائے۔ مگر آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس قدر ہر قوم و مذہب سے تعلق رکھنے والے حسینیت کے پروانے کربلا میں جمع ہو کر زہرائے مرضیہ کو کربلا والوں کا پرسا پیش کر رہے ہیں۔
شبیر تیرا ماتم دنیا میں نہ کم ہوگا، ہم ہوں کہ نہ ہو لیکن ہر دور میں غم ہوگا۔
شبیر تیرا ماتم دنیا میں نہ غم ہوگا، ہم ہوں کہ نہ ہو لیکن ہر دار میں غم ہوگا۔
ہم فرش عزا تیرا ہر گھر میں بچھائیں گے، رو رو کے تیرے غم کی روداد سنائیں گے، ہر سال تیرے غم کا افسانہ رقم ہوگا۔
شبیر تیرا ماتم دنیا میں نہ غم ہوگا، ہم ہوں کہ نہ ہو لیکن ہر دار میں غم ہوگا۔
گھر بار لوٹا کر بھی اسلام بچایا ہے، بچوں کو جوانوں کو بیٹوں کو کٹایا ہے، اب قصہِ مظلومی عنوان قلم ہوگا۔
شبیر تیرا ماتم دنیا میں نہ غم ہوگا، ہم ہوں کہ نہ ہو لیکن ہر دار میں غم ہوگا۔
بانی انقلاب اسلامی رہبر کبیر حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ عزاداری کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب عزاداری امام حسین علیہ السلام کی برکت سے ہے، اگر واقع کربلا اور خاندان پیغمبر کی قربانی نہ ہوتی تو زمانے کے طاغوتوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت فرسا زحمتوں کو نابود کر دیے ہوتے۔ ابو سفیان کی اولاد یہ چاہتی تھی کہ کتاب وحی پر سرخ قلم کھینچ دے اور بت پرستی کے تاریخ زمانے کی یادگار یزید یہ گمان کر بیٹھا تھا کہ فرزندان وحی کو شہید کر کے اسلام کی بنیادوں کو نیست و نابود کر دے گا، اور ما جاء خبر ولا وحی نزل، نہ تو کوئی نبی آیا تھا اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی تھی کا نعرہ بلند کر کے اسلامی حکومت کی اساس کو مٹا دے گا۔ اگر واقع کربلا نہ ہوتا تو نہیں معلوم کہ قرآن کریم اور اسلام عزیز پر کیا مصیبت پیش آتی، مگر خداوند عالم کا ارادہ یہ تھا کہ اسلام اور قرآن کریم کو زندہ رکھا جائے، اور اس کے لیے یادگار نبوت و رسالت حسین ابن علی علیہ السلام کا انتخاب کیا تاکہ وہ اپنی اور اپنے عزیزوں کی جان کو عظیم الشان پیغمبر کی امت پر فدا کر کے اس پاک خون سے دین خدا کی آبیاری کریں۔ اور وحی اور اس کے پیغامات کی حفاظت کا سامان مہیا کر جائیں۔ چہلم امام حسین علیہ السلام جسے اربعین حسینی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ وہ سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے کربلا کا سفر کیا، اور سرزمین کربلا پر وارد ہونے کے بعد آب فراس سے غسل کیا، صاف لباس پہنا اور ننگے پاؤں قبر امام حسین علیہ السلام کی جانب روانہ ہوئے، یہاں تک کہ قبر امام حسین علیہ السلام کے سرانے ٹھہر کر تین مرتبہ کہا اللہ اکبر، اور پھر گریا کرتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے تو ان کی زبان پر یہی کلمہ تھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ سامعین، چہلمہی کے دن اسیران کربلا شام سے واپس پلٹے اور سرزمین کربلا پر پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری تین دنوں تک برپا کی۔ اس روز زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بہت سی روایتیں نقل ہوئی ہیں، لہذا مومنین کو چاہیے کہ وہ اس صحابی رسول اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس پر معنویت سیرت پر عمل پیرا ہوں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے پیدل چل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانے والے اس پیدل کاروان یا ملین مارچ میں ضرور شرکت کریں، جو نجف اشرف سے کربلائے معلیٰ کی جانب ایک قافلے کی صورت میں ہر سال روانہ ہوتا ہے، جو در حقیقت تشیع کی طاقت کا مظاہرہ اور عالم اسلام کے درمیان ہمدلی و ہمبستگی نیز وحدت بین المسلمین کی زندہ مثال ہے۔ اس لیے کہ نجف اشرف سے کربلائے معلیٰ کی جانب پیدل روانہ ہونے والے ان لاکھوں افراد پر مشتمل کاروان میں صرف شیعہ ہی نہیں ہوتے، بلکہ پوری دنیا سے اہل بیت رسول کے چاہنے والے اہل سنت، عیسائی اور ہندو اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی شریک ہوتے ہیں، اور وہ مل کر اس معنوی سفر کو طے کرتے ہوئے عالم اسلام کو وحدت کا درس دیتے ہیں۔ لہذا اس روز ماتمی انجمنوں اور دستوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جلوس نکالیں، ماتم و نوحہ خوانی کریں، نیز اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ ان ماتمی جلوسوں کو زینت بخشنے کی خاطر بھرپور شرکت کریں۔ سامعین، ایک بار پھر فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب باوفا کے چہلم کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ تلوار
دن دور نہیں جب سر اغیار کا خم ہوگا
Thank you.